السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. آج کی نشست میں قرض کے تعلق سے چند احکام و مسائل بیان کرتے ہیں. قرض ایک ایسی مصیبت ہے جس میں خاص طور پر آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں تھوڑی سی مہنگائی ہوئی ہے، اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قرض کی مصیبت بھی بڑھ جاتی ہے. مہنگائی ایک خود الگ سے مصیبت ہے، بعض لوگ اس مصیبت کو دگنا کر دیتے ہیں. اس مہنگائی کی وجہ سے قرضے لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اور پھر قرض کی وجہ سے الگ سے ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مہنگائی کے تعلق سے یاد رکھیں، یہ ہمارے اعمال ہیں. جیسے ہم ہیں، جیسا ہمارا کردار ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں، اسی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. معروف حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدرکوهن، پانچ ایسی چیزیں ہیں اگر تم انہیں مبتلا ہو جائے، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے. ان میں سے مہنگائی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جب لوگ تول میں ہیر پھیر کریں گے اور خیانت کریں گے، یعنی تجارت میں دھوکہ دہی سے کام لیں گے، لوگوں پہ ظلم کریں گے، تو اس جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ ان پر یہ تین قسم کے عذاب نازل فرمائے گا. الا اخذوا بالسنین، قحط سالی ہوگی، بحران ہوگا، وشدت المعونہ مہنگائی ہوگی، وجور السلطان علیہم اور حکمران کا ظلم ان پر نازل ہوگا. تو حکمران کا ظلم ہو یا مہنگائی ہو اور یا ہی قحط سالی ہو، بحران ہو، آپ سنتے کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی گندم کا بحران ہے، کبھی پانی کا بحران ہے، خیر کی قلت ہے، شر کی زیادتی ہے. وجہ کیا ہے؟ قصور ہمارے اندر ہے، غلطی ہمارے اندر ہے. اور یہ روایت ابن ماجہ میں معروف حدیث ہے اور اس حدیث کے لیے الگ سے خطبہ ہونا چاہیے, اور ان شاء اللہ پہلے بھی خطبہ دے چکا ہوں اور آن قریب ان شاء اللہ اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے ان شاء اللہ. قرض کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. قرض ایک ایسی مصیبت ہے جس نے لوگوں کی نیند اڑائی ہوئی ہے, اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو اپنی چادر کو دیکھے بغیر اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں. یاد رکھیں قرض کے لیے وہ لوگ جو قرض لیتے ہوئے کبھی سوچتے نہیں کہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کرتے ان کو کیا سزا ملنے والی ہے دنیا اور آخرت میں. اگر واللہ وہ اس چیز پہ غور کرتے تو شاید وہ کبھی بھی بغیر وجہ کے ناجائز قرضے کبھی نہ لیتے. بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہے ہر چھوٹی چیز کے لیے قرضہ لینا ہے, یہاں تک کہ بعض لوگوں میں ایسے لوگ معروف اور مشہور ہو چکے ہیں, لوگ اشارہ کر کے بتاتے اس سے بچ کے رہ رہے تمہارے پاس بھی آئے گا, معروف شخصیت ہے کہ قرضہ لینا ہے لیکن واپس نہیں کرنا. قرض کے احکام اور مسائل میں سے جو پہلا مسئلہ ہے, قرض کا شرعاً حکم کیا ہے؟ شرعاً قرض لینا جائز ہے اور قرض دینا مستحب ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو قرض لینا چاہتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرض لے لے, اگر اس کو اس کی ضرورت ہے تو شریعت نے یہ آسانی بیان فرمائی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے قرض لے سکتا ہے, اور قرض دینے والا کے لیے مستحب اس لیے ہے کہ اس کا یہ عمل باعث اجر و ثواب ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرض دیتا ہے کسی کو تو اس کے لیے یہ عمل عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی شخص کو قرض دیا گویا کہ اس نے اس قرض کو اس قرض کی آدھی قیمت کا صدقہ دیا. جو قرض دیتا ہے کسی کو گویا کہ اس نے اس قرض کی آدھی قیمت اللہ کے راہ میں صدقہ دے دی, اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا جائے گا. اور الحمدللہ معاشرے میں ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو قرض دینے والے ہیں اور اپنے آپ کو اس عظیم اجر سے محروم نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ اچھے لوگ بھی تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو ان کا حق واپس مل رہا ہوتا ہے. اگر دینے والے واپس نہ دیں, اگر قرض لینے والے واپس قرض نہ دیں تو پھر یہ دینے والا بھی اپنا ہاتھ روک لے گا, اور اس محسن انسان کا احسان بھی اس معاشرے سے کم ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ, قرض کو لکھنے کا حکم کیا ہے؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول ہے وجوب کا کہ قرض جب کوئی انسان لیتا ہے تو اسے لکھنا چاہیے یا اس پر گواہ مقرر کر دینے چاہیے. اور اس کی دلیل میں آیت الدین سورہ بقرہ کی سب سے بلکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے سے قرض لو ادھار لو اجل مسمى تک تو اسے لکھ لو، فاکتبوه فعل امر ہے اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس قول کے لوگوں نے یہ کہا کہ قرض کا لکھنا واجب ہے، اور پھر ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں ثبوت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک ایسا شخص جس کی تحت بری بیوی ہے، بد اخلاق ہے اور وہ اسے طلاق نہیں دیتا، اور ایسا شخص جس نے کسی سے قرض لیا ہے لیکن اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنائے، اور تیسرا وہ شخص جو ایک سفیہ کو اپنا مال دیتا ہے۔ دوسرا قول استحباب کا ہے کہ قرض لیتے ہوئے گواہ مقرر کرنا اور لکھنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور یہی قول جو ہے راجح اور صحیح قول ہے۔ آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ تو یہ حکم جو ہے، یعنی جب تم ایک دوسرے امن و امان کی حالت میں ہو تو جس کو امانت سونپی گئی وہ اس کو امانت اسے واپس کر دے، اور جو حکم لکھنے کا تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اور حدیث ضعیف حدیث ہے، اس لیے وجوب کا حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسری دلیل کہ لکھنا واجب نہیں ہے، ایک عظیم قصہ ہے قرض کے تعلق سے صحیح بخاری میں، جس کا میں ابھی انکل ذکر کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں کہ اس کو آخر میں بیان کروں کیونکہ اس قصے میں بڑے عظیم فوائد ہیں اور بڑا پیارا قصہ ہے قرض کے تعلق سے صحیح بخاری میں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرض لیتے وقت یا دیتے وقت لکھنا واجب نہیں لیکن مستحب ہے، اور گواہ مقرر کرنا بھی مستحب ہے، اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ عمل سنت و سنت پہ عمل کرنا چاہیے، مستحب عمل ہے، تب بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور آج کل کے زمانے میں جب امانت داری کم ہو چکی ہے، لوگوں کا ایمان کمزور ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، حقوق کی ادائیگی میں لوگ سست ہیں، تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ لکھ لینا چاہیے اور گواہ مقرر کر دینے چاہیے تاکہ امت میں بھائی چارگی باقی رہے، یہ محبت باقی رہے، اور پیسوں کی وجہ سے، اس قرض کی وجہ سے رشتے نہ ٹوٹے اور امت میں فتنہ فساد کا باعث نہ بنے۔ تیسرے نمبر پہ جو تیسرا مسئلہ ہے قرض کے تعلق سے، بدترین قرض وہ ہوتا ہے جو شرعاً حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، سودی قرض۔ بعض لوگ قرض لیتے ہیں سود پہ لیتے ہیں، اور جان بوجھ کر سود پہ لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سودی قرض ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، سود لینے والا بھی ملعون ہے اور دینے والا بھی ملعون ہے۔ اور خاص طور پہ بینکنگ سسٹم میں جو ایک الگ سے ایک اور مصیبت ہے، ایک اور آزمائش ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے اور بینک سے قرض لیتے رہتے ہیں، اور بہت سارے سود کے ساتھ واپس بھی کرتے رہتے ہیں، بہت کم لوگ کر پاتے اور اکثر سود قرض کی ادائیگی میں ڈوب چکے ہیں اور کئی سال گزر گئے ہیں، بعض لوگ مر گئے ہیں، ان کے بچوں پر یہ مصیبت آن پڑی ہے اور ابھی تک وہ اس قرض کے بھار کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سودی قرض لینا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی مثال ایسی دی ہے جیسے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ پر اترا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان جنگ ہے، فَأَذْنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسا مسلمان ہے جو یہ گوارا کر سکتا ہے، یہ کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ ایسا کبھی عمل کرے گا زندگی میں جس عمل کی وجہ سے اس کا رب اسے اتنا ناراض ہو جائے گا کہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کے لیے ہوگا۔ تو میں اب یہی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے سودی قرض لیا ہے یا جو لوگ سود پر قرض دیتے ہیں ان سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں، جو لوگوں کے ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ درندے لوگ جو سود پر قرض دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس مال کو اس طریقے سے غلط استعمال کریں کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھیں کہ تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہو، اتنا ناراض ہو، اتنا غضب ہو اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کہ اس مال سے تم کبھی فائدہ نہ اٹھا سکو، یہ مال تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے۔ عجب بات یہ ہے کہ بعض مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نمازی مسلمان بھی یہ برا فعل کرتے ہیں، سود پر قرض دیتے ہیں۔ عجب بات ہے واللہ، اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی اسلام کا قصور ہے، اس شخص کی حوث ہے اور اس شخص کے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ سود پر مال دیتا ہے اور مجبور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو مجبور انسان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، امیری اور غریبی، مال کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے کے بھی آزماتا ہے اور صحت لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے کے بھی آزماتا ہے اور اولاد لے کے بھی آزماتا ہے، محروم کر کے بھی آزماتا ہے۔ اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے یہ کامیاب ہو جائے، اس آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی اس تعلق سے ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کو دینے میں آزمائش ہے، لینے والوں کو شکر کرنا چاہیے، اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور جسم کے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر کرنا ہے، اور شکر کرنے کا جو ثبوت ہے وہ صرف زبانی کلام ہی نہیں ہوتا، شکر کرنے کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، محروم کیا ہے، اس نے صبر کرنا ہے, اور صبر کرنا اور صبر کرنے میں اس کے لیے کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے, اور یہ صبر اس شخص کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے, اور بلندی درجات عزت دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پاتا ہے. اور کریڈٹ کارڈز کے تعلق سے پہلے میں بات کر چکا ہوں, یاد رکھیں, بعض لوگ بینک سے خصوصی طور پر جن کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں, آپ یہ جان لیں کہ یہ جائز نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا شرائط جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور ادائیگی میں اگر دیر ہو جاتی ہے تو اس پر سود لگ جاتا ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم وقت پہ ادا کر دیتے ہیں, لیکن جس کانٹریکٹ میں یہ لکھا جا چکا ہو پہلے سے کہ اس میں سود بھی ہوگا, تو ایسے کانٹریکٹ کو سائن کرنا شرائط جائز نہیں ہے, یا ایسے معاملات طے کرنا شرائط جائز ہی نہیں ہے. اگر آپ کتنے حریص کیوں نہ ہو کہ آپ وقت پہ ادائی کرتے ہیں, لیکن جو چیز بنیادی طور پر یہ جائز نہیں ہے, اس میں سود شامل ہو چکا ہے, تو ایسی چیز میں حصہ لینا یا ایسے معاملات طے کرنا شرائط حرام ہے, جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ قرض کے تعلق سے, جو ضرورت مند قرض لیتے ہیں اس نیت سے کہ انہیں قرض کی ادائیگی کرنی ہے, ایک شخص مجبور ہے, اس کو ضرورت پڑ گئی قرض لینے کی, کوئی حرج نہیں, اس کے لیے جائز ہے قرض لے, لیکن اس کی نیت یہ ہونی چاہیے, اور اس کے دل کے اندر جو اس کی حالت ہے, جو اس کی نیت ہے, اس کا رب اس سے بہتر جانتا ہے. اب رب سے نہیں چھپا سکتا, وہ لوگوں سے چھپا سکتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے, وہ نہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتا ہے. اگر اس کی نیت صاف ہے اور وہ اس لیے قرض لے رہا ہے کہ وہ مجبور ہے اور قرض کی ادائیگی بھی وہ کرنا چاہتا ہے, جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس کے لیے سعی بھی کرتا ہے کہ وقت پر ادائیگی ہو جائے, اگر وہ قرض نہیں ادا کر سکتا تو اس کا رب اس کا ذمہ دار ہے, اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق, اسے اپنا وسع لگایا ہے, اپنی طاقت لگائی ہے, لیکن وقت مقرر پر قرض کی ادائیگی نہ ہو سکی, تو ایسا شخص جو ہے شرعاً اس کے قرض باقی اس نے دینا ضرور ہے, جب اسے آسانی ہوگی قرض کی ادائیگی اس پر لازم ہے, لیکن اگر وہ مر گیا تو ایسا شخص جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پکڑ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے اور اس کا قرض بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. چھٹے نمبر پر, جو لوگ قرض لیتے ہیں اس نیت سے کہ انہوں نے قرض واپس ہی نہیں کرنا, اور کئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, قرض لینا ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, عادت ہے, ہر چھوٹی چیز کے لیے قرض لینا ہے, نیا موبائل فون لینا ہے, اب یہ ماڈل پرانا ہو چکا ہے, نئے سال کا نئے ماڈل ہے, خریدنا ہے, اس کو بیچا ہے 1000 کا, نیا ہے 2500 کا, 1500 کہاں سے آئے گا, قرض لے لیا, اگلے سال میں نئے ماڈل آیا ہے اس کو بیچ دیا ہے 1500 میں, نئے کی قیمت 3000 ہے, 1500 کہاں سے لائے گا, اور قرض لیا, پچھلا ابھی ادا نہیں ہوا اور قرض لیتا جا رہا ہے. یاد رکھیں جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور قرض ادا بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے, اور ایسے شخص مر جاتا ہے, اگر شہید بھی ہے تو اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، شہادت کا مرنے کے بعد اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس شخص کے قرض کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ اس لیے میت کے لیے جو سب سے پہلے اس کے مال وراثت کے لیے تقسیم کرنے سے پہلے جو اس کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے تاکہ اس کی گردن اس قرض سے چھوٹ جائے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے قرض لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے قرض لیتے ہیں، جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے بچے اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ کل مال تمہارے ہاتھ میں تھا، مرضی تمہاری تھی، آج تمہاری لاش سامنے پڑی ہے اور صاحب قرض بھی بیٹھا ہوا ہے جسے تم نے قرض لیا تھا، وہ قرض لینے کے لیے آیا ہے اور تمہارے اولاد میں سے اسے کوئی قرض دینا نہیں چاہتا، کوئی ثبوت مانگ رہا ہے، کوئی گواہ مانگ رہا ہے، کوئی قسم کھانے کے لیے کہہ رہا ہے، جان چھڑانے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اور اس وقت حساب آپ نے دینا ہوگا۔ سارا مال پیچھے رہ گیا، یہاں تک کہ جب دفن کیا تو کپڑے بھی باقی نہ رہے، دو چادر میں دفن کر دیا گیا، ساری زندگی کی کمائی کہاں گئی، راتوں کا جاگنا اور دن میں انتھک محنت کرنا کس کے لیے تھا؟ کاش کہ اللہ کے لیے ہوتا، اس دنیا کے لیے تھا، ان دنیا والوں نے اور آپ کے سب سے پیارے لوگوں نے، جن کے لیے ساری زندگی وقف کر دی تھی اپنی زندگی میں، ساری دنیا انہی کی دنیا تھی، سارے خوشیاں انہی کی خوشیاں تھیں، سارا وقت انہی کے لیے تھا، آج تمہیں اس مصیبت میں قرض کی ادائیگی کے لیے ایک بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیوی کو یاد ہے، اور نہ ہی کسی اور قریبی رشتہ دار کو یاد ہے۔ وراثت کے لیے سب جھگڑ رہے ہیں، لیکن اس باپ کے لیے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اس پر کوئی قرض بھی تھا کبھی، اس نے قرض دینا تھا کسی کو، کسی سے کچھ کبھی لیا تھا، اس نے وصیت بھی لکھا ہوا بھی ہے، اس نے بتایا ہوا بھی ہے، بیٹے کو الگ سے بتایا ہے، بیوی کو الگ سے بتایا ہے، میں نے فلاں فلاں سے قرض لیا تھا اسے دینا ہے، میں نہیں دے سکا، تمہاری وجہ سے نہیں دے سکا، زندگی میں کہتے رہے ہم دے دیں گے، فکر نہ کریں، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس ثبوت تھے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، یعنی بعض لوگ یہاں تک پہنچ گئے دینا نہیں چاہتے، گاڑی خریدنے کے لیے مال ہے، بزنس چلانے کے لیے بھی مال ہے، لیکن گھر کے سربراہ کے لیے، جس نے گھر بنایا ہے، جس نے بزنس بنایا ہے، جس نے قرض لیا تھا، وہ قبر میں عذاب کا شکار ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے پیاروں نے اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کی۔ خطرناک معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک جنازے کو لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی، جی ہاں، دو دینار قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، دو دینار قرض ہیں، میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہوں اس شخص کا، اس نے واپس کیوں نہیں دیا زندگی میں؟ عبرت ہے ہمارے لیے، ہم نے کتنے قرض لیے ہوئے ہیں، اگر موت اچانک آ جائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قرض کا میں ضامن ہوں، میں ادا کرتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہاں ہے ضامن جس نے قرض کی ادائیگی کی ضمانت لی تھی، کہاں ہے وہ؟ تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس کے دو دینار جو قرض کی ادائیگی تم نے کرنی تھی وہ کر دی ہے؟ کہتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں کرتا ہوں، ابھی رات بھی تو گزری ہے، مجھے موقع ملا نہیں ہے، میں ابھی جا کے کرتا ہوں۔ ایک رات نہیں گزری، اللہ تعالیٰ کے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے دیکھیں، اس صحابی سے دوبارہ پوچھا کہ اس کے قرض کی ادائیگی کرو، جب اس شخص کے قرض کی ادائیگی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا، اس کی جلد اب ٹھنڈی ہوئی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ واللہ قرض کی مصیبت بڑی مصیبت ہے، اللہ سے ڈرے، قرض لے اگر شدید ضرورت ہو، ورنہ تھوڑے پہ گزارا کرے، جان یہ جانے کہ قناعت کا رستہ کیا ہے، زہد کی زندگی گزارے، کیا جاتا ہے؟ اگر نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ہے، پرانی گاڑی ہے، اور تمہارے سر پر کسی کا قرض نہیں ہے، واللہ یہی سعادت ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی ہے اور تمہارے سر پر 10 لوگوں کے قرض ہو، واللہ نہ تو دنیا میں چین ہوگا نہ آخرت میں چین ہوگا، یہ گاڑی یہیں پہ رہے گی، یہ فیکٹری بھی یہیں پہ رہے گی، یہ مال و دولت یہیں پہ رہے گا، یہ بیوی اور بچے بھی یہیں پہ رہیں گے، آگے کا سفر اکیلے کرنا ہے، قبر کا سفر سے لے کر آخری انجام تک اکیلے سفر کرنا ہے، اس سفر کے لیے کیا تیار کیا ہم نے؟ آخرت کے سفر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کیا ہے؟ ساتویں نمبر پر، جو لوگ قرض سے بچنا چاہتے ہیں تو قرض سے بچنے کی دعا ہے، اور جو لوگ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، اور قرض سے بچے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ معروف حدیث ہے، یہ قرض سے بچنے کے لیے بھی ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی کے لیے بھی ہے۔ تو پہلے بچنے کے لیے یہ جو حدیث، معروف حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، دوسری روایت من ضلع الدین وقہر الرجال، دو مختلف روایت لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ آخری لفظ کیا ہے حدیث کا؟ واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ تعالیٰ مجھ پر کبھی قرض غالب نہ ہو اور لوگوں کا قہر مجھ پر نازل نہ ہو، کیونکہ جو صاحب المال ہے، جس نے قرض دیا ہے، وہ تو سر پہ کھڑا ہے نا، اس کا قہر تو ہے نا، تو اسے بچنے کے لیے صبح اور شام کے اذکار میں یہ ذکر مسنون ہے۔ اور سیدہ ابو امام رضی اللہ عنہ کا قصہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے وقت میں جب نماز کا وقت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو امامہ بیٹھے ہیں. ابو امامہ خیریت سے کیا ہو گیا؟ ابو امامہ عرض کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں پریشان ہوں، پریشانیاں ہیں اور قرض ہے جس کے میں نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں جس سے تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور تمہارا قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. اور یہ جو دعا ہے، یہ جو پیارا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عظیم صحابی کو سمجھایا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. آٹھویں نمبر پہ جس نے قرض لے لیا ہے اور وہ دے نہیں پا رہا، مشکل ہو گئی ہے. ایک تو یہ حدیث بھی کثرت سے پڑھے صبح شام کے اذکار میں، اور دوسری حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، اور اس شخص نے کہا آپ میری کچھ مدد کیجئے، میں اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز سمجھاتا ہوں، ایسے ذکر، ایسی دعا سمجھاتا ہوں جس کی تعلیم مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اگر تمہارے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قرض چکا دے گا، وہ اس قرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کر دے گا. دعا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال قل اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حلال سے کافی کر دے اور اپنے اور حرام سے مجھے دور فرما، محفوظ فرما. واغننی بفضلک عمن سواک، اور تیرا ہی فضل کی مجھے پرواہ ہے اور دوسروں سے مجھے بے پرواہ کر دے. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ کثرت سے دعا پڑھتے رہے تو انشاءاللہ قرض اگر بہت زیادہ ہو، پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی آسان کر دے گا. آئے دیکھتے ہیں یہ عظیم قصہ جو صحیح بخاری میں قرض کے تعلق سے موجود ہے. اس پر پہلے میں ایک پورا خطبہ دے چکا ہوں، لیکن مذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین پر پیارا قصہ ہے، ہم نے قرض کے تعلق سے چند اہم باتیں کی ہیں. آئے دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے اور غالباً ایسے لوگ موجود بھی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے تو اور بات ہے، اللہ کے پیارے موجود ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور تا قیامت بھی رہیں گے، کیونکہ جب تک یہ عظیم لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ موجود ہیں، موحد متبع سنت صحیح منہج پر قائم لوگ موجود ہیں تو خیر موجود ہے. جب ایسے لوگ چلے جائیں گے تو پھر قیامت اس وقت آئے گی. صحیح بخاری میں قصہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے قوموں میں، یعنی بنی اسرائیل میں، ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اپنے احسان میں معروف تھا. اس کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے یہ کہا، مجھے 1000 دینار قرض دو. 1000 دینار سے کیا مراد ہے؟ یعنی 1,00,000 درہم، یعنی 1,00,000 ریال. تو قرض دینے والے نے کہا، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم کون ہو، کوئی گواہ لے کے آؤ. تو قرض مانگنے والے نے کہا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کفا باللہ شہیدہ، اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے میرا کہ تمہیں سچ بولا ہے. اچھا کوئی ضامن لے کے آؤ، اتنی بھی کفیر، کوئی ضامن تو لے کے آؤ. اس شخص نے کہا میرا کوئی ضامن نہیں ہے، اس جگہ پہ میں کسی کو جانتا نہیں ہوں. وہ کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر ضامن ہے میرا. تو اس شخص نے کہا سچ کہا تو نے. مقرر وقت متعین کر دیا گیا قرض کی ادائیگی کا، اور اس محسن شخص نے 1000 دینار یعنی 1,00,000 درہم جو ہے اس شخص کو دے دیا. وہ شخص پیسہ لے کے چلا گیا، دونوں کے بیچ میں سمندر آتا تھا. جب قرض ادائیگی کا وقت آیا تو سمندر طغیانی پہ تھا، طوفان تھا، اور کوئی کشتی اسے ملی نہیں جس پر وہ سوار ہو کے وہ قرض کی ادائیگی کرتا. اب وقت، مقرر وقت آ چکا ہے، 1000 دینار اس کے ہاتھ میں ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے. اللہ کی حکمت ہے. اب اس شخص نے سوچا میں کیا کروں، میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کو ضامن بنایا ہے، اور اس قرض کا یہ مال میرے ہاتھ میں ہے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اسے جا کے پہنچاؤں. عذر ہے کہ اس کے پاس کہ نہیں، عذر تو ہے نا. اس شخص نے سوچا کہ مال تو میں نے پہنچانے کسی ذریعے سے، صلاحیت دیکھیں، جب نیت صاف اور دل پاک ہو تو پھر راستہ بھی کوئی اللہ تعالی نکال دیتا ہے. اس شخص نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس کے اندر ایک سوراخ کیا بڑا سا لمبا سا، اس کے اندر اس کا گودا نکال دیا، اور 1000 دینار اور ایک چھوٹی سی چٹھی لکھی جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ میں فلان بن فلان ہوں، آپ سے اس وقت میں نے فلان وقت میں قرض لیا تھا، اور اللہ کو میں نے گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، آنا چاہتا تھا لیکن آ نہ سکا دینے کے لیے، تو میں یہ جو قرض ہے اس کو اس میں ڈال کے تمہیں بھیج رہا ہوں. اس نے اس میں رکھا لکڑی میں اور اسے بند کر دیا تاکہ اسے پانی نہ جائے مکمل طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، تجھے ضامن بنایا تھا، تو بہتر جانتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہی اس قرض کی ادائیگی کر دے، اور پانی میں اس لکڑی کو ڈال دیا. دوسری طرف دیکھیں سبحان اللہ، وہ جو لوگوں پر احسان کرتا تھا اور قرض دیا کرتا تھا، آج اس پر ایسا برا وقت آیا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ باقی نہ رہا. تو وہ انتظار کرتا تھا، ایک روایت میں آیا کہ وہ سمندر کی طرف جا کے دیکھتا تھا کہ کہیں وہ شخص ہو سکتا ہے آ جائے اور میرا قرض دے دے. یہ یقین تھا کہ جب اللہ کو گواہ بنایا ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، جب اللہ کو ضامن بنا میں راضی ہوا ہوں، میرا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، یقین تھا اسے. الغرض تو انتظار کرتا رہا، شام ہو گئی کوئی آئے نہیں، تو گھر والوں سے کہا میں لکڑیاں لے کے آتا ہوں، اور اس لکڑیوں کی کچھ یعنی آگ جلا کر کچھ پکا کے کھا لیتے ہیں. سمندر کی طرف گیا، انتظار کے نہ آیا، تو لکڑی اٹھاتے اٹھاتے وہ لکڑی بھی ہاتھ میں آ گئی جس میں اس کا مال تھا. گھر لے کے آیا، جب اس لکڑی کو کاٹا تو اس میں سے دینار گرنا شروع ہوئے، اور اسے اس رکے کو بھی دیکھا، اس کو اس کا مال مل گیا. پھر دوسری طرف اس شخص کو چین نہ آیا، بھیج تو میں نے دیا ہے اور اللہ پہ یقین بھی ہے، لیکن شرائط تو ادائیگی نہیں ہوئی نا. یاد رکھیں، ایک اللہ پہ بھروسہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شرعاً اب اس گردن میں یہ قرض باقی ہے کہ نہیں، اب کیا ثبوت اسے ملا ہے کہ نہیں، یقین تو اللہ تعالیٰ پہنچا تو دے گا، اللہ پہ بھروسے کی بات نہیں ہو رہی. اب شرعاً بات یہ ہو رہی، اگر وہ لے بھی لیتا ہے تو اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس شخص نے اس کو دیا ہے، ثبوت تو نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ بے چین تھا کہ کہیں پہ جب یہ طوفان تھم جائے گا میں واپس جا کے 1000 دینار اسے واپس کروں گا. وہ دوسرے 1000 دینار لیتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے اس شخص کے پاس. وہاں پہ پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے، وہ شخص باہر نکلتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی، مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، اور آپ جانتے ہو کہ سمندر طغیانی پہ تھا اور طوفان آیا ہوا تھا، میں پہنچ نہیں سکا، یہ تمہاری امانت ہے جو تم نے مجھے دی، یہ تمہارا قرض ہے جو تم نے مجھے دیا تھا. اس شخص نے کہا کیا تم اس سے پہلے کوئی مال بھیجا ہے؟ اس نے کہا میں بتا رہا ہوں، میں آ نہیں سکا کیونکہ سمندر طغیانی پہ تھا اور میں اس سے پہلے آیا نہیں ہوں، تو کیسے آتا میں؟ اس نے کہا کیا تم نے کچھ بھیجا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں آ نہیں سکا. اس نے کہا پھر جاؤ، جس کو تم نے ضامن بنایا تھا، جسے تم نے گواہ بنایا تھا، اس نے تمہارے قرض پہنچا دیا ہے. اور وہ شخص چلا گیا. سبحان اللہ. یہاں پر سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ہم صحابہ میں اختلاف، ان دونوں میں سے کون زیادہ اچھا انسان ہے؟ وہ قرض دینے والا جس نے صرف اللہ کی گواہی کو، اللہ کی ضمانت کو مان کر ایک لاکھ درہم دے دیا، یا وہ شخص جب ایک لاکھ کی ادائیگی کر دی اور پھر دوسرا لاکھ لے کے آیا تھا دینے کے لیے، اور پھر وہ شخص جس نے ایک لاکھ تو لے لیا، شیطان اس خونے بھی دوڑتا ہے نا، دوسرے لاکھ کا انکار کر دیا کہ جس رب کو تو نے ضامن بنایا اور گواہ بنا اس نے ادائیگی کر لی. یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں. مال و دولت اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں ہمیں کتنی سبق سکھا کے گئے ہیں. دنیا سے سب چلے گئے ہیں، آج شاید ان کا نام لینے والا بھی شاید نہ ہو، لیکن ان کا یہ قصہ صحیح بخاری میں درج ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ قصہ بیان ہوا ہے، اور تا قیامت قصہ لوگ سنتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اور اس سے بہت سارے پیغام اور اسباق حاصل کرتے جائیں گے. حقوق کی ادائیگی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، اور ہم کیا جانیں کہ حقوق کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ دیکھ لیں، حق ذمہ ہے، اور حق کی ادائیگی میں کیسے آگے ہے؟ شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دیا دونوں نے. جانتے ہیں کب ہوتا ہے؟ جب دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہو، حق و توکل کو جانتے ہیں، اور ایمان کی مضبوطی تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی معرفت ہوتی ہے، ان کی تعلیمات کی معرفت ہوتی ہے. اور یہ تین بنیادی اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی معرفت. ہم کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اپنے رب کے تعلق سے ہم کیا جانتے ہیں؟ عجب بات ہے، ہم دنیا جہاں کے وہ علم حاصل کر چکے ہیں جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی، اور اگر کسی چیز کی معرفت میں کمی ہے تو اپنے رب کی معرفت میں کمی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالی کی معرفت آسان ترین طریقے سے اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اسی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے آج اکثر مسلمان اللہ تعالی کی معرفت سے غافل ہیں، یا جو معرفت وہ جہل مرکب کا شکار ہے، غلط جانتے ہیں، غلط معرفت رکھتے ہیں. آج اکثر مسلمان یہ تک نہیں جانوں کہ رب ہے کہاں، جہل مرکب کا شکار ہے. آج اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، ان کو پیدا کیوں کیا ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پہلے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہاں کہتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، جہل مرکب ہے یہ. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ صحیح جواب ہے. اور یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کم سن لڑکی سے پوچھا، جس سے مسلم کی روایت میں آیا ہے، این اللہ. یہ جاننے کے لیے کہ یہ لڑکی مومن ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال نہیں کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ، اس کلمے کے متعلق کی بنیادی بات کا سوال کیا ہے کہ کلمے کو سمجھ چکی ہے کہ نہیں. این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لڑکی عرض کرتی ہے، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ لڑکی مومن لڑکی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ایمان کی گواہی دیں، اور ہم لوگ یہ کہیں کہ بدعقیدگی ہے، یہ بے ایمانی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، شرم نہیں آتی؟ کہاں سے یہ بات آئی، کہاں سے یہ سوچ آئی؟ جہل مرکب آج علم بن چکا ہے. واللہ یہ بدعقیدگی آج مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے، جہل مرکب کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور دوسرے سوال کے جواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جہل مرکب والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنے پیارے نبی کے لیے پیدا کیا ہے. صحیح جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا کہ صرف اسے میری عبادت کرے. توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کی عبادت ہے، توحید عبادت کو قائم کرنا ہماری زندگی میں اور اس زمین پر. اور غلط جواب والے کیا کہتے ہیں، جہل مرکب والے کیا کہتے ہیں؟ ایک من گھڑت موضوع حدیث کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غلطی کی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی، اور عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تو کوئی عام شخص نہیں ہے، انہیں کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم، میں نے تجھے بھی اسی کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، من گھڑت حدیث ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ثبوت دلیل نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ کافی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آدم علیہ السلام کو جب معاف فرمایا تو کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا یا دعا کی تھی اپنے رب سے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان اللہ، یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اے میرے پیارے نبی، جب کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو یہ دعا کر لیں. قرآن مجید ایک طرف، شریعت کی بنیادیں ایک طرف، صحیح عقیدہ ایک طرف، دین کے اصول ایک طرف کر دیے ان لوگوں نے، اور ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، نئی شریعت لے کے آئے ہیں، اور لوگوں کو اسی نئی شریعت کی طرف بلاتے اور کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور یہ تو وہابی ہیں، یہ تو فطر شر پسند لوگ ہیں، ان کی باتوں کو چھوڑ دو. سبحان اللہ، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بعض لوگ بہت آگے ہیں، جیسے کہ نماز میں آگے، پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن عقیدے میں خرابی ہے، منہج میں خرابی ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور سب سے بنیادی حق اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا. اللہ تعالیٰ کائنات کو بھی ہمیں بھی اسی کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی کتابیں بھی اسی حق کے لیے نازل فرمائی ہیں, اپنے رسول بھی اسی حق کے لیے اس حق کو بیان کرنے کے لیے بھیجے ہیں, دوزخ اور جنت کو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور جہاد کو بھی اس لیے مشروع فرمایا ہے. اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق سب سے پہلے ہیں. قرض کی ادائیگی, جو لوگ قرض کی ادائیگی میں جیسے میں نے کہا سب سے آگے ہیں, لیکن شرک بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں. قرض کی ادائیگی ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے, کیونکہ سب سے بڑا جرم شرک ہے, سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اور شرک کرنے والے کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا, اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. شرک ہی اس کے لیے کافی گناہ ہے, اور یہ بدعات مکفر اس کے لیے کافی گناہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح منہج کو اپنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مقروض کے قرض کی ادائیگی آسان فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
بینک سے سود نہیں, اس کے اوپر نہیں آئے, بھائی کو قرض دیا کہ وہ بینک سے نہیں لے قرض اور سود نہیں اس پر چلا, تو انہوں نے جو قرض دیا وہ انسٹالمنٹ میں یہ بات واپس, تو یہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے اس پر؟
بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص نے بینک سے سودی قرض لینے پر مجبور ہو رہا تھا, اسے دوسرے بھائی نے کہا کہ آپ بینک سے سودی قرض نہ لیں, میں تمہیں قرض دیتا ہوں اور آپ انسٹالمنٹس میں قسطوں پر مجھے یہ قرض واپس دے دینا. یہ شخص اب اس قرض کے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ جس نے قرض دیا ہے, مثال کے طور پر اس نے 1,00,000 ریال دیا ہے, مثال کے طور پہ قرض دیا ہے, اب 1,00,000 کی زکوٰۃ تو بنتی ہے نا, اور اس نے کیونکہ قسطوں میں یہ مال واپس کرنا ہے, اور قسطوں میں تو 1 سال گزر جائے گا تقریباً, تو قرض کیسے ادا کرے گا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں زکوٰۃ الدین کے تعلق سے, قرض کی زکوٰۃ کے تعلق سے, قرض کی زکوٰۃ دو قسم کی ہے. اگر جس سے قرض دیا ہے وہ قرض واپس کر سکتا ہے, معسر نہیں ہے, موسر ہے, لیکن وہ واپس نہیں کرتا کسی نہ کسی وجہ سے, اور دینے والا بھی اسے چھوٹ دے دیتا ہے, وقت مقرر ہو گیا اس نے قرض کی ادائیگی نہیں کی, اور دینے والے بھی لاپرواہی سے مظاہرہ کیا ہے, اس کے پاس پیسہ پہلے سے موجود ہے یا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے بعد میں دے دینا, وقت مقرر گزر چکا ہے, مجھے کوئی مشکل دیتے رہنا بعد میں, وہ دینے والا بھی نہیں دیتا. یہاں پر جو فقراء کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں جس نے قرض دیا ہے وہ سالانہ قرض یا زکوٰۃ دے گا اس قرض کے مال کی, وہ خود دے گا. دوسری صورت جس نے قرض لیا ہے وہ معسر ہے, یعنی قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا, بڑی کوشش کر رہا ہے, سعی کر رہا ہے, لیکن قرض نہیں ادا کر سکتا, تو جس نے قرض دیا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں دے پا رہا, اس نے اس کو اور مہلت دے دی ہے, تو جب وہ قرض واپس کرے گا, چاہے وہ 1 سال کے بعد کرے, 2 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد, تو قرض دینے والا 1 سال کی زکوٰۃ نکالے گا بس, 10 سالوں کو نہیں نکالے گا. واللہ اعلم.
اگر کسی نے قرض لیا ہے